أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى محمد عليه محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद मोहम्मद आले मोहम्मद अजल फरज. परवरदिगार आलम का इंतहाई शुक्र है, इंतहाई एहसान है, उसने हमें अपनी दीन की रहनुमाई नसीब फरमाई, कुरान और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की हिदायत का शरफ़ हमें नसीब किया. ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है, कई एतबार से इंतहाई अहम महीना, वक्त के इमाम की इमामत का आगाज़ और ज़ाहिर है कि ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सआदत. इस एतबार से और ख़ास कर पहली एतबार से कि वक्त की इमामत का, वक्त के इमाम की इमामत का आगाज़, इंसानों को एक शऊर और एक आगही की ज़रूरत पड़ती है कि परवरदिगार आलम ने हमें जो नेमत नसीब फरमाई उस नेमत से हम कमा हक़ क्यों इस्तेफादा ना कर सकें, क्यों इमाम की गैबत है और क्यों ये गैबत इख्तिताम पसीर नहीं होती. इसके अलावा ज़ाहिर है कि मोमिनीन के औसाफ़ को जिस तरह रिवायात ने बयान किया है तो उन्होंने फरमाया कि मोमिन आगाह होता है, मोमिन बाबसीरत होता है, मोमिन दुश्मनों के मकर फरेब को समझने वाला होता है. और जैसा कि एक और पहलू से हर मुसलमान की जिम्मेदारी होती है कि वो दूसरे मुसलमानों का ख्याल करे, वो मुसलमान जो दूसरे मुसलमानों की परवाह ना करे, फरमाया लैसा बिमुस्लिम, वो मुसलमान नहीं है. तो कई एतबारात ऐसे हैं जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ती है कि इंसान अपने माहौल को समझने की कोशिश करे, जो कुछ पेश आ रहा है अपनी ज़िम्मेदारियों को जानने की कोशिश करे. ये प्रोग्राम इसी टाइप की एक कोशिश है कि जिसके अंदर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या दुनिया में पेश आ रहा है, उस उन हालात के अंदर रहते हुए हमारी ज़िम्मेदारी क्या बन सकती है. और इसमें कोशिश ये होती है कि जो कुछ बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है उससे कुछ एनालिसिस किया जाए, उससे कुछ वाक़ात को समझने की कोशिश की जाए. हम ये बात बहुत दफ़ा कहते हैं कि हमारा मकसद लोगों को ओपिनियन देना नहीं है, हमारा मकसद किसी हद तक एनालिसिस के तरीक़े को बयान करना है. और एक ओपिनियन हमारी तरफ से है, फिर बाद में आप ज़ाहिर है कि ख़ुद एनालिसिस फरमाएंगे, आप ख़ुद उसको देखेंगे और उसके बाद अपनी ओपिनियन आप अपने फ़िक्र शऊर के मुताबिक ख़ुद इस्टेब्लिश करेंगे. तो हमारा काम सिर्फ एक नज़रिए को आपकी खिदमत में पेश करना है, बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको एक मसलन मकतब फ़िक्र की ओपिनियन के तौर पर पेश कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं. इसमें तरीक़ेकार हम ये रखते हैं कि एक ओवरऑल बयान कर देते हैं और उसके बाद फिर सवालात के ज़रिए से मज़ीद गुफ्तगू को बयान किया जाता है. तो मैं चंद मौजूद आपकी खिदमत में बहुत मुख्तसर करते हुए अर्ज़ करूँगा और उसके बाद जिस तरह से आप पॉइंट्स इरशाद फरमाएंगे, जो लिख के भेजेंगे उसके अंदर हम कमेंट्स करते रहेंगे. एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद वअजल फरज. इस दौर में अगर हम इस दौर को देखें तो ये दौर इस एतबार से इंतहाई अच्छा दौर है कि इसमें बहुत सारे हकायक जो बरसों से छुपे हुए थे, कह सकते हैं कि एक एतबार से सदियों से छुपे हुए थे, वो हकायक लोगों के सामने आश्कार हो रहे हैं, वो हकीकतें लोगों के सामने बयान हो रही हैं. जैसे कि अभी इन्होंने बयान फरमाया कि भाई प्रोपेगेंडे का टाइम समझा जाता है, आजकल प्रोपेगेंडा अपने उरूज के ऊपर है. लेकिन अच्छी बात आज के दौर में ये है कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, कुछ ऐसा मौका हुआ है कि उसकी हकीकत खुलना शुरू हो गई और वो हकायक लोगों के सामने बयान होना शुरू हो गए. अब अगर मैं सिर्फ शुरू करने की खातिर अर्ज़ करूं तो मिसाल के तौर पर जितने भी दावे थे इंसानी हकूक़ के बारे में, उसूल के बारे में, जुल्म के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने के बारे में, वो सारे दावे उन्हीं दावेदारों की ज़बान से बातिल साबित हो रहे हैं. تو مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا جب بڑے بڑے سیاسی اور اقتصادی فیصلے یہ کہہ کر لیے جاتے تھے کہ ہمیں اس ملک سے اور کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس نے چونکہ دو لوگوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے لہذا ہم اس ملک سے اب کوئی اقتصادی تعلق نہیں رکھیں گے، یا مثلا حتیٰ جمہوری اسلامی ایران کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بھائی وہاں ہمیں ان کے اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہاں پر چونکہ مثال کے طور پر چند لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف اس طرح کیا جاتا ہے، کم سے کم دعویٰ یہ کرتے تھے، لہذا ہمارے تعلقات ان سے اچھے نہیں ہیں. اب الحمدللہ اچھا دور یہ ہے کہ یہ حقائق سب کھل کے سامنے آ گئے، اور یہ جو آخری انسیڈنٹ ہوا جس کے اندر سعودی جرنلسٹ کو مثلا ایمبیسی کے اندر بلا کر اس طریقے سے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا وحشیانہ طریقے سے، اور اس کے بعد آج جو کچھ امریکی صدر نے بیان دیا، تو یہ اس اعتبار سے بہت اچھا ہے، ایک آئی اوپنر ہے سب کے لیے کہ بھائی یہ جو باتیں ساری ہو رہی تھیں انسانی حقوق کے بارے میں، اور جناب علی اس کی چیمپئن شپ ان کے ہاتھ میں تھی، اور کیا کیا دعوے نہیں ہوتے تھے، کبھی وہ ایران کے خلاف، کبھی چین کے خلاف، کبھی شام کے خلاف، کچھ نہیں تو کوریا کو لپیٹ میں لے آئے، ساری باتیں اب انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی ہمارے سعودی عرب کے ساتھ کچھ اقتصادی معاہدے ہوئے ہوئے ہیں، وہ معاہدے کافی مہنگے معاہدے ہیں، اور اتنا پیسہ چھوڑنا بہرحال آسان کام نہیں ہے. تو اب مثال کے طور پر 400 بلین ڈالر کے معاہدے ہیں، اس سے امریکہ میں پتہ نہیں کتنا روزگار آنے والا ہے، اور اس روزگار کو دیکھتے ہوئے اگر وہ ایک دو لوگ غلط طریقے سے مار لیتے ہیں تو ہم اس پہ اپنا معاملہ کیوں خراب کریں بھائی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تھا کہ آپ نے مارنا تھا، ہاں غلطی کہہ رہے ہیں کہ وہ خود امریکی صدر نے قبول کیا کہ غلطی یہ تھی کہ کور اپ اچھا نہیں کیا تھا، تو اگر تھوڑا سا اور عقل مندی سے مار لیتے پھر زیادہ بہتر تھا، لیکن بہرحال ابھی غلطی ہو گئی، اب اس کے اوپر اتنا زیادہ بلوا کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں ٹھیک ہے، امریکن سی آئی اے تک کہہ رہی ہے کہ بھائی شہزادے صاحب نے حکم دیا تھا جو انہوں نے کنکلوڈ کیا، تو وہ امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر سی آئی نے بھی کہہ دیا تو بہرحال میں تو کہہ رہا ہوں شاید ہوا شاید نہیں ہوا. اب اس سے یعنی جتنا برا کور اپ بقول امریکی صدر کے سعودیوں نے کیا تھا، مجھے لگ رہا ہے اس سے برا کور اپ امریکی صدر سعودیوں کا کر رہا ہے، تھوڑا سا تو یعنی یہاں کوئی عقل مندی کی بات ہو جاتی. تو وہ جناب علی ہمارے لیے ایک اچھا چانس ہے کہ بھائی لوگوں کے سامنے رکھیں، اور لوگ خود بھی دیکھ ہی رہے ہیں ظاہر ہے کہ بھائی یہ جو آپ دعوے کر رہے تھے کہاں گئے آپ کے وہ دعوے، اور کس طرف موو کر گئے اب آپ. تو اس اعتبار سے اچھا ہے انسانوں کے سامنے حقیقتیں کھلیں، اور حقیقتیں کھلنے کا فائدہ کیا ہوگا، لوگوں کے دماغ سے توہمات ختم ہوں، گراؤنڈ ریالٹی میں آئیں، گراؤنڈ ریالٹی میں آئیں، اور آ کر دیکھیں کہ بھائی یہ لوگ جو زندگی گزارے ہیں کس سے زندگی گزار، آپ جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ کس پیرائے پہ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. الحمدللہ قوموں کے اندر یہ شعور کچھ نہ کچھ بیدار ہو رہا ہے، اور اگر ایک اعتبار سے دیکھیں تو ویسے تو اس کو ملانا بہت اچھا نہیں ہوتا کہ ہم سیاسی اور بین الاقوامی تعلقات کے معاملے کو وقت کے امام سے ڈائریکٹلی ملانے کی کوشش کریں، بہت خطرناک بھی ہے یہ، کیونکہ ممکن ہے کہ ہم ذرا سی شباہت دیکھ کر فوراً حکم دینے کی کوشش کریں کہ یہ دیکھو یہ نشانی بن گئی امام کی تشریف آوری کی، اور اس اعتبار سے پھر مثلاً کوئی ہم سے بھی زیادہ آگے بڑھ جائے اور جائے کوئی وقت معین کرنا شروع کر دے، جو بالکل ہی غلط ہو جائے گا کام. لیکن اگر اس کو صرف اس عنوان سے دیکھا جائے کہ شعور بڑھ رہا ہے قوموں میں یا نہیں بڑھ رہا، تو ہم سمجھتے ہیں ہاں پازیٹیولی شعور بڑھ رہا ہے، شعور بڑھ رہا ہے، لوگوں کے اندر آگہی بڑھ رہی ہے، بصیرت بڑھ رہی ہے، اور جس طریقے سے ہم لوگ پہلے سوچا کرتے تھے کہ قوموں کو بیوقوف بنانا انتہائی آسان سمجھا جاتا تھا، اب آسان کام نہیں ہے، اب لوگ اپنے طور پر جاگ رہے ہیں. اب تو دیکھیے اتنے جاگ رہے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کے ناظم الامور کو طلب کیا ہوا ہے، یہ آپ نے آج تک سنا تھا کبھی ایسا کہ بھائی تو پاکستان کو بھی کم سے کم اتنا خیال آیا یا اتنا یقین ہو گیا کہ بھائی اب امریکہ کے سامنے دبنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. ایک زمانے میں دبتے تھے، قبول بھی کرتے تھے کہ ہاں بھائی دب رہے ہیں ہم، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے، اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں ان کے سامنے اتنا زیادہ دبنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ٹرمپ صاحب نے کہا کہ بھائی انہوں نے پیسہ کھایا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو اب پاکستانی حکومت اس کے اوپر احتجاج اپنا نوٹ کروا رہی ہے گورنمنٹ کے سامنے، امریکی گورنمنٹ کے سامنے. تو یہ کم سے کم اتنا ہے کہ لوگوں کے سامنے تھوڑا بہت تو شعور آنا شروع ہوا. لیکن جس چیز کی ضرورت رہے گی وہ یہ کہ آپ اس عالمی شعور سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے، اس عالمی شعور کے بعد ایک اور ٹاپک ہے جس کی ہمیں ضرورت پڑے گی اگر دنیا میں واقعاً عدل و انصاف پھیلنا ہے، اور وہ ہے نفس پرستی کے مقابلے کی۔ ایک نفس پرست آدمی اگر باشعور بھی ہو جائے تب بھی موو نہیں کر پائے گا، کیونکہ کوئی نہ کوئی نفس پرستی اس کے ٹاؤں کو پکڑ لے گی۔ تو یہ قوموں کا شعور حاصل کرنا یہ تو اچھا ہے، یہ بہت پازیٹیو ہے۔ شعور حاصل کرنے کے بعد کیا یہ موو کریں گے، قربانی دیں گے، حق کی خاطر قیام کریں گے؟ نہیں، ابھی ایک اگلا اسٹیپ آئے گا کہ کیا یہ شعور ان کی نفس پرستی کو روک پائے گا۔ اور یہ وہ میدان ہے جہاں پر قومیں بکتی ہیں، یہ وہ میدان ہے جہاں پہ لوگ بکتے ہیں۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ تو بہت پازیٹیو ہو گیا یہ کام، لیکن اگلا اسٹیپ ہے، اور اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ لوگوں کو کنٹرول کیسے سیکھنا ہوگا، اور یہاں جو مقابلہ ہوگا وہ شعور کے مقابلے سے شاید زیادہ سخت مقابلہ ہوگا۔ مثال کے طور پر پاکستانی عوام اس بات کو تو سیکھے گی، سیکھ لیا اس نے مثلا کہ بھائی یہاں پر کچھ دھاندلی ہو رہی ہے اور امریکہ نے ہمارے ساتھ غلط کیا، یہ کیا، وہ کیا، لیکن جب بات اس بات آئے گی کہ بھائی کیا اب آپ قربانی دیں گے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہاں پر اصل جنگ شروع ہوگی، پھر اصل مقابلہ یہاں پہ آئے گا۔ تو میں ایک حساب سے آپٹیمزم دیکھتا ہوں کہ شعور بڑھ رہا ہے، دوسرے حساب سے دیکھتا ہوں کہ ابھی چیلنج اگلا آئے گا، اور اگلا چیلنج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس بات پہ آئے گا کہ بھائی کیا آپ اپنے شعور کی خاطر قربانی دیں گے، اور اس کام کے لیے ہمیں بہت زیادہ تیاری کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے سامنے سیمپلز لانے ہوں گے۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، ہم لوگ اس اعتبار سے بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سامنے پروردگار عالم نے متقی پرہیزگار قیادت کی صورت میں مثالیں فراہم کی بھی۔ مثلا جو کچھ جمہوری اسلامی ایران کے اندر ہوا، کم سے کم ایک بات پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جو قیادت ہے رہبر معظم کی شکل میں یا ان سے پہلے امام خمینی کی شکل میں، انہوں نے تقویٰ اور پرہیزگاری کے ذریعے سے مثالیں قائم کی ہیں سب کے سامنے۔ تبھی میں کچھ دن پہلے کلپس دیکھ رہا تھا کہ جس کے اندر ان کے کچھ دشمن رہبر معظم کے کچھ مخالفین جو مثلا ایران میں نہیں ہیں، امریکہ میں، یورپ میں کہیں بیٹھے ہیں، وہ اعتراف کر رہے تھے سب کہ ہاں ان کی زندگی سادہ زندگی ہے۔ یہ کی پوائنٹ۔ اور میں اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس نہضت کے اندر، اس تحریک کے اندر ہم کچھ حتیٰ ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تب بھی ہمیں اپنی نفس پرستی سے لڑنا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جو آگے کے مراحل تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کو بہت زیادہ لڑنا پڑے گا۔ تو یہ ایک اچھا گیم ہے، یہ گیم شروع ہو گیا، اور الحمدللہ میں اور آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ خدا نے متعال اس میں قوموں کو کامیابی نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ دو تین بہت خوبصورت مقابلے اس وقت جاری ہیں، میرا اپنے خیال ہے دنیا کی سطح پہ اگر بالکل اوور ویو کریں تو مثال کے طور پر یمن کے اندر کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یمن کی قوم کے اوپر ظلم ہوا ہے، اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا، حتیٰ اقوام متحدہ اور یہ اور وہ سب قبول کر رہے ہیں ظلم ہوا ہے۔ کتنے بچے ایک سال میں مرے ہیں، کتنے بچے بھوک سے مرے ہیں، کتنے لوگ جنگ سے مرے ہیں، کون سا دشمن کس طریقے سے حملہ کر رہا ہے، جو دفاع کرنے والے ان کے پاس ہے کیا، سب کو یقین ہے کہ ہاں بھائی یہ ظلم ہوا ہے۔ اور اب یہ دیکھنا ہے کہ مثال کے طور پر بہت اچھا چیپٹر ہے وہ یہ کہ بھائی یہ قوم کے اندر جو یمنی مقاومت کر رہے ہیں، ان کی مقاومت کی بنیاد کیا ہے؟ آیا یہ قوم پرستی کی خاطر مقاومت کر رہے ہیں؟ یہ جو دشمن کا مقابلہ کرنے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کئی سال سے، آیا یہ صرف قوم پرستی کی بنیاد پر ہے، یا ان کا مثال کے طور پر کوئی لسانی معاملہ ہے، یا ان کا کوئی دینی ایشو ہے، کس طریقے سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں؟ تو اس کے بعد پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس مقابلے کی نیچر کیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے یمنی قیادت نے اس بات کو کھل کے اعلان کیا کہ ہم کسی اور کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، ہم اپنے خیال میں امام زمانہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو کھل کے کہا کہ بھئی یہ شہزادہ وہ شہزادہ ہے جس نے صراحت سے اپنے منہ سے کہا ہے کہ ایرانی امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کی حکومت کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور یہ شہزادہ ہی وہ ہے جس نے یمن کے اوپر جنگ کی ہے، اور اس کو اچھی طرح پتا ہے، اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ بہرحال یہ وہ پیس ہے جو میرے خلاف جائے گا۔ وہ اگر ان روایات کو بھی دیکھے تو اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، تو یمنیوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کم از کم یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی انٹرپریٹیشن یہ دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، اور قرائن بھی ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ ہاں وہ سعودی شہزادہ واقعی اسی خاطر کر رہا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت جنگ ہے، اس اعتبار سے کہ ہمیں مقاومت کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں اور یہ بار بار ہو رہا ہے. ابھی میں اس ٹاپک کو بہت زیادہ فالو نہیں کروں گا, آپ کے سوالات کو دیکھتے ہوئے جو آپ کے سوالات جس طرف جائیں گے میں اس طرف جانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم کم وقت میں ان سوالات کو ایڈریس کر سکیں. لیکن صرف ایک پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے, مثلا کوئی یہ بار بار پہلے پوچھا کرتا تھا, ابھی بھی کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ایسا ہوگا کہ کوئی ملک مثلا امریکہ ایک ایران پہ حملہ کرے, کیا ایسا کوئی چانس ہے ہمارے پاس؟ میرا اپنے خیال ہے, ظاہری طور پر جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اب ان کے پاس کوئی چانس ہے نہیں. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. چانس نہ ہونے کی دو تین وجوہات سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ ایران جیسے ملک کے اوپر حملہ کرنا چاہیں گے اور یہ حملہ صرف لمیٹڈ اسٹرائک کا ہے, صرف ہوائی جہاز گئے, میزائل گئے, انہوں نے مارا اور معاملہ ختم ہو گیا, اس سے ایران کو کوئی سبسٹینشل لاس نہیں ہوگا. وہ لوگ کئی سال سے اس پریپریشن کے اندر ہیں کہ ایسا کوئی کام ہوگا, تو میں بہت بعید سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی بھی اسٹریٹجک ایسٹ انہوں نے ایسا ہوا میں رکھا ہو کہ آپ اپنے طیارے بھیج کر, میزائل بھیج کر اسے ہٹ کر سکیں. اگر یہ سمجھیں کہ یہ طیارے اور میزائل بھیجنے سے ایرانی حکومت شکست کھا جائے گی, تو ایسا تو 8 سال کی جنگ میں نہیں ہوا, تو اب کہاں سے ایسا ہو جائے, تو اس کا بھی کوئی چانس نہیں. تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعاً ان کو شکست دینا ہے تو پھر آپ کو گراؤنڈ ٹروپس اتارنے پڑیں گے اور زمین کے اوپر فوجی جائیں اور ایران جیسے ملک کے اوپر قبضہ کریں. اس کا پوری تاریخ ہے, ایران کے اندر مخالفین کے جیتنے کا ریشو 10% کے نزدیک ہے, اور بعض تو کہتے ہیں تو 10% بھی نہیں ہے. یعنی ابھی تک مثلا فرض کیجئے 4000 سال میں جو انویڈرز آئے اور انہوں نے اس ملک پہ حملہ کیا اور اتنا حملہ کیا کہ ان کے کنگ کو اٹھا کر انہوں نے برطرف کر دیا, 4000 سال میں ایسے جیتنے والوں کا ریشو 10% نہیں ہے. تو آڈس بالکل امریکہ کے خلاف جا رہے ہیں, جو بھی حملہ کرے گا اس کے خلاف ہیں. اس کی لوکیشن کا بھی ایشو ہے. یہ کنٹری آپ نے دیکھا ہوگا, یہ تقریباً ریکٹینگل ٹائپ کی کنٹری ہے. یہ پاکستان یا چلی وغیرہ کی طرح نہیں ہے کہ جو نازک اندام کمر کے پتلے ہوتے ہیں. یہ ملک جو ہے یہ چوڑائی میں بھی کافی ہے, اونچائی میں بھی کافی ہے. تو اگر یہاں پر کسی کو شکست دینی ہوگی تو کئی 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ پہنچے گا. پاکستان کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ مشکل یہ ہے کہ بیچ سے کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر فاصلہ صرف کچھ 100 کلومیٹر ہے, اور آپ کے پاس کوئی جگہ اسٹریٹجک ریٹریٹ کے لیے بھی نہیں ہے. کیا آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنی اسٹریٹجی ایسی بنائیں گے کہ تھوڑا پیچھے جائیں گے اور پھر آگے آ جائیں گے؟ تو ایسا کوئی چانس نہیں ہے پاکستان کے پاس. لیکن ایران جیسے ملک کے پاس بہت چانس ہے, وہاں پہ بہت گنجائش ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ تاریخ نے دکھایا بھی ہے کہ جو ملک اتنا زیادہ اسٹینڈ کر لیتا ہے اتنے سال تک, 8 سال تک, اس کا مطلب اسے ہرانا اتنا آسان نہیں ہوگا. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایرانی اپنے نظام کے حامیوں کو تیار کرنے کے ماہر ہو گئے. پہلا ایک زمانہ تھا کہ وہ خود اپنے آپ کو بچا رہے تھے, پھر ایک زمانہ آیا کہ انہوں نے اپنے حامیوں کو تیار کرنا شروع کیا. تو سب سے پہلا بڑا حامی جو انہوں نے تیار کیا وہ حزب اللہ لبنان کو تیار کیا, پھر اس حزب اللہ لبنان نے اپنے حامیوں کو تیار کرنا شروع کیا تو وہ فلسطین کے اوپر چلے گئے, پھر کچھ اور عالمی نظام نے غلطیاں کیں, وہ عراق بھی ایرانی اور جمہوریہ اسلامی کے نظام کے کنٹرول کے اندر تقریباً یا کم سے کم حمایت کے اندر آ گیا, اور غلطیاں ہوئیں تو مثلاً ٹرکی بھی بہت نزدیک آ گیا, ایک آدھ عرب ملک بھی بہت نزدیک آ گئے. اب ان سب کے ہوتے ہوئے دوبارہ سوچتے ہیں کیا کوئی ایران پہ حملہ کرے گا؟ تو انہوں نے بہت اچھی کوشچن ایک بنائی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کوئی بھی ہم پہ حملہ کرے گا, ہم جواب صہیونی حکومت کو دیں گے. کوئی ہم پہ حملہ کرے گا, کہیں سے بھی کرے گا, ہمارا جواب وہاں پہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری سازشیں شروع وہیں سے ہوتی ہیں اور جنگ انہیں کی ہوتی ہے. تو اب اس میں یہ تھا کہ پہلے یہ کوشچن ہوتی تھی کہ بھائی اگر ایران ادھر تک مارے گا تو کیا ہوگا, پھر جب حزب اللہ کھڑی ہو گئی تو پھر یہ کوشچن آیا کہ بھائی اگر حزب اللہ نے مارنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا. تو 2006 میں جو جنگ ہوئی اس نے یہ بتایا کہ بھائی اسرائیلی حکومت حزب اللہ کو ہرانے میں ناکام رہی ہے. اس کے بعد اسرائیلی حکومت نے حماس کے اوپر حملہ کیا اور یہ سوچا کہ کم سے کم اس کو ہم شکست دے کر یہ ثابت کر لیں گے کہ ہم اس کو تو کم از کم شکست دے سکتے ہیں. خوش قسمتی یا بدقسمتی ان کی, وہ یہ بھی نہیں کر سکے. اور پچھلے ہفتے جو کام ہوا وہ بہت ہی زبردست کام ہو گیا. وہ یہ کہ اسرائیلی حکومت نے حماس پہ حملہ کیا. اب حماس کون ہے؟ مرکزی نظام مثلا ایران کا ہے, اس کا ایک حامی حزب اللہ ہے، حزب اللہ کا ایک حامی حماس ہے، تو بہت تیسرے لیول کے اوپر بات آ رہی ہے. تو انہوں نے حزب اللہ حماس کے اوپر حملہ کیا اور حماس نے 2 دن میں 460 راکٹس مارے ہیں، 460 راکٹس، اور وہ 460 راکٹس میں سے تقریباً 100 راکٹس کلیم ہو رہے ہیں کہ انٹرسپٹ ہوئے ہیں ہوا میں، اور 360 کے قریب راکٹس مقبوضہ علاقے کے اندر لینڈ کر چکے. اس سے بہت سارے ریزلٹس نکلے، وجہ کہ وہ جو تھا کہ بھائی اسرائیل کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے، وہ میزائلز کو ہوائی ہوا میں فائر کر لیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا. تیسرے درجے کے ایک دشمن سے لڑنے میں، تیسرے درجے کا مطلب ظاہر ہے مانوی اعتبار سے نہیں ہے، مادی اعتبار سے تیسرے درجے، اس دشمن کے حملے کے مقابلے میں بھی اسرائیل بے بس رہا ہے. اور وہ جو حماس ہیں اس نے کہا ہے کہ ہم خوش ہیں کہ یہ ہو گیا، اب جو ہم ماریں گے وہ تل اویو پہ ماریں گے، اگلا جو کچھ ہم کریں گے وہ تل اویو پہ کریں گے. اور ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی فل فلیش وار ہوئی تو ان لوگوں نے 2 دن میں 460 راکٹس مارے تھے، راکٹس یا میزائل جو بھی آپ کہنا چاہیں. ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اگر کوئی فل فلیش وار ہوئی تو اس علاقے سے جو حماس اور حزب اللہ کا علاقہ ہے وہاں سے 11,000 میزائلز آ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے باقی رہنے کا چانس بہت ہی کم ہوگا پھر. اور یہ وہ چیز ہے جو حزب اللہ اور ان کے دشمن ان سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ غلطی مت کیجیے گا کہ آپ ہمارے اوپر حملہ کریں، چونکہ پھر ہم جواب دیں گے اور جواب آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. تو ہم بہت اچھے دور میں ہیں، اس اعتبار سے ہم بہت اچھے دور میں. یہ وہ دور، ذرا سوچیے یہ دور کتنا مختلف اس دور سے جو ہم لوگ اپنے بچپن میں یا لڑکپن میں دیکھتے تھے، کہ دنیا میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ صہیونی آرمی وہ آرمی ہے جس کو دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا. الحمدللہ بہت اچھا ٹائم ہے اور بہت ساری چیزیں لوگوں کے سامنے کھل کے آ رہی ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ ہو گیا، بس میں ایک پوائنٹ کو اور ٹچ کروں گا اور پھر آپ کی کوشچنس کی طرف جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تقریباً ہر جگہ جہاں کہیں بھی ہم جا رہے ہیں، ہر طرف تقریباً کچھ لوگ یوں ہی انکوائری کرنے کی خاطر، کچھ لوگ پتہ نہیں کیوں خوش ہونے کی خاطر پوچھتے ہیں عمران خان صاحب کا کیا ہوگا. بہرحال اس میں مثلا لوگ سننا چاہ رہے ہیں کچھ چیزوں کو، تو میں سب کو تقریباً حسب مخاطب جواب دے کر کچھ نہ کچھ خوش کر لیتا ہوں، کوئی مخالف ہو یا کوئی دوست ہو تو بہرحال. لیکن ایک بات میں بنیادی طور پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ پاکستان کے نظام میں ابھی تک آزاد سیاسی انتخاب ہوتا نہیں ہے. ابھی تک آزاد سیاسی انتخاب ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے. ہمارے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو ایک جملے کے اندر ہم عرض کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جن لوگوں کے لیے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ برا نہیں مانیں گے، اسٹیبلشمنٹ ہی لاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی بھیجتی ہے. کیوں لاتی ہے اور کیوں بھیجتی ہے اس کا انالیسس آپ کر سکتے ہیں، وہ منع بھی نہیں کرتے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ وہی لاتے ہیں وہی بھیجتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ وہ ریگنگ کریں گے، وہ روڈز کو تبدیل کر دیں گے، بیلٹ باکس اٹھا کے لے جائیں گے، نہیں، ایسی کوئی کام کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان کے سسٹمز بنے ہوئے ہیں، وہ اپنا کام کرنا جانتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے ان کو کرنا ہے، وہ اپنا کام کر لیں گے. اور میں اس کو کہیں اور بھی تفصیل سے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کچھ لوگ پاکستان کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے ہر صورت میں منتخب ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے تو صرف وہ جو منتخب ہونے والے لوگ ہیں جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے چلنا چاہتے ہیں، ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹ بتا دیتی ہے کہ بھائی اب ہم کس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، آپ بھی اسی کے ساتھ چل پڑیں، وہ اسی کے ساتھ چل پڑتے ہیں. تو سمجھ لیں کہ ووٹنگ کا آدھا پونا کام تو یہیں نبٹ جاتا ہے، کہ طے ہو گیا کہ بھائی اس پارٹی کو پارلیمنٹ کے اندر اتنی سیٹس انشاءاللہ مل جائیں گی کہ یہ حکومت بنا لے گی. تو ان کے پاس بہت سارے انسٹرومنٹس ہیں، وہ اس کام کو کر سکتے ہیں. ہاں آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ بھائی پہلے وہ کسی اور کو کیوں لائے تھے، بالکل بلنٹلی مثلا پہلے وہ نواز شریف صاحب کو کیوں لائے تھے اور اب نواز شریف صاحب کو بھیج کیوں رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر آپ جائیں تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اسٹریٹجی کے اندر کوئی شفٹ آیا ہے. تو ہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں شفٹ آیا، ان کے اندر ایک شفٹ آیا ہے، انہوں نے کچھ چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے اور اب وہ جو چیزیں چینج ہوئی ہیں ان کے تحت ان کو ایک ایسی پاپولر حکومت کی ضرورت تھی جو بعض سخت فیصلے کر سکے اور بہرحال کچھ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کر سکے، جو پچھلی حکومتیں آفر کرنے میں تقریباً ناکام رہی تھیں. اور یہ بھی ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ اگر پچھلی حکومتیں ٹرانسپیرنسی نہیں کر پا رہی تھیں تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ راضی نہ ہوتی تو وہ بھی نہیں کر سکتے تھے یہ کام. اسٹیبلشمنٹ کسی بھی وجہ سے اس بات پہ راضی تھی کہ گورنمنٹس کرپٹ رہیں, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ تھا ان کا. اور مثلاً ایک سادہ سا کام تھا وہ یہ کہ بھائی کیا وہ کسی سیاسی طاقت کو اتنا زیادہ گراؤنڈ دینا چاہ رہے تھے؟ تو حقیقت یہ کہ وہ کسی سیاسی طاقت کو اتنا زیادہ گراؤنڈ نہیں دینا چاہ رہے تھے. اگر نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں؟ نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو یہ کریں کہ کسی بدنام آدمی کو وزیر اعظم بنا دیں, بدنام آدمی کو وزیر اعظم بنا دو. اس کا مطلب ہے یہ کبھی بھی طاقت پکڑ ہی نہیں پائے گا. اب اگر وہ ایک ایسے خوشنام آدمی کو مثلاً پرائم منسٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ایک آدمی مشہور ہے اس کو بھی بناؤ, تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ کوئی شفٹ آ گیا ہے. اور جو شفٹ آیا ہے وہ میں نے بہت تفصیل سے کہیں اور عرض کیا تھا, اگر آپ کا کوئی سوال ہوا تو میں اس پہ عرض کر دوں گا. وہ یہ کہ پاکستان کی جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کی ڈیفینیشن میں جو نیشنل ایسٹس تھے یا اسٹریٹجک ایسٹس تھے وہ تبدیل ہوئے ہیں. پہلے آپ کے جو اسٹریٹجک ایسٹس تھے اس کے اندر ملیٹنسی اس کا ایک پارٹ تھی, لیکن اب یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس میں ملیٹنسی اس کا اتنا بڑا پارٹ نہیں ہے بلکہ اکانومی بڑا پارٹ ہے, اور چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہیں وہ زیادہ بڑے پارٹ ہیں جو مینیفیسٹ ہو رہے ہیں ہمارے اس پروجیکٹ میں جس کو سی پیک تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ بڑا شفٹ ہے کہ اب انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو اپنے نیشنل اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر ڈیفائن کیا ہے, اور اس خاطر اب پاکستان کی اکانومی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ پاکستان اس جگہ کے اوپر ہے کہ جس کو آپ ڈیولپمنٹ کے مختلف فیزز میں, چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان کے مختلف فیزز ہوتے ہیں. تو مثلا اگر جہاز کے اڑنے سے تشبیہ دیا جائے تو پاکستان ٹیکسی کے بعد ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے. پاکستان کا طیارہ ٹرمینل سے نکل کر اپنے رن وے پہ گھوم گھام کر ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے, اور یہ بڑی خطرناک جگہ ہے. آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ جو آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ٹیک آف کے ٹائم پر ہوتی ہے. تو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی ہو, اس خاطر ملیٹنسی پاکستان کے نیشنل ایسٹس میں جگہ نہیں لے پائے گی, اس کو کم کرنا پڑے گا ان کو. اور اس خاطر بہت ساری چیزیں جو آپ پہلے نہیں دیکھتے تھے وہ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے. پاکستان میں امن و امان بھی امپروو ہو جائے گا, پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا انوائرمنٹ بھی اچھا بن جائے گا, بزنس سینٹیمنٹس بھی اچانک اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے, ٹرانسپیرنسی تھوڑی بہتر ہو جائے گی, پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیں گے. کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن چینج ہوئی ہے, اور اس ڈیفینیشن کے اندر اب اکانومی شامل ہے. تو اس اعتبار سے اچھا ہے کہ پاکستانیوں کو بھی بہرحال ایک سکون کا سانس نصیب ہوگا ملیٹنسی کے مقابلے میں جو 30-35 سال سے پاکستان کے اندر مصیبت کیے ہوئی تھی. اب یہ ہے کہ پاکستان جب اس کام کو انجام دے رہا ہوگا تو اس کے جو مخالفین ہیں وہ کیا کریں گے, وہ مخالفین کیا کرنا چاہیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع کے اوپر مخالفین کی بھرپور کوشش ہوگی کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی بلوا کھڑا کریں تاکہ یہ کام نہ ہو سکے. چھوٹی سی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آپ نے یقیناً پی آئی اے کی صورتحال تو دیکھی ہوگی کبھی نہ کبھی, ویسے تو آپ غلطی سے بھی اب پی آئی اے سے نہیں جائیں گے, نہیں گئے ہوں گے کئی سالوں سے, لیکن یہ کہ آپ نے ظاہر صورتحال تو دیکھی ہوگی. اچھا, آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ 30-35 سال پہلے یہ ایئر لائن کہاں تھی. آپ کو پتا, آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر پی آئی اے کا ڈاؤن فال نہ ہوتا تو ایمریٹس بنتی کیا؟ اس نے نہیں بننا تھا. اچھا, اگر آپ 40 سال پہلے کا کراچی سوچیے گا, بعض اوقات اتنی تکلیف دہ تاریخ ہوتی ہے. کسی نے 1910 کا کراچی, اب 1910 میں کراچی میں کیا رہا ہوگا؟ کراچی کوئی بہت امپورٹنٹ جگہ نہیں تھی, بامبے کے ہوتے ہوئے کراچی کی زیادہ اہمیت نہیں تھی, لیکن بہرحال 1910 کا کراچی, اس کی کچھ تصویریں رکھیں, اور اس وقت میں جدہ اور عرب علاقوں کی تصویریں رکھیں, تو اتنا ہی فرق ہوگا جتنا مثلا ٹورنٹو اور شیخوپورہ کا ہوگا. مثلا البتہ شیخوپورہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے اب تو, تو کافی فرق ہیوج, اور پھر سارا کچھ چینج ہو گیا. تو میں مثلا اپنے طور پہ ایک سوال پوچھتا ہوں, وہ یہ کہ اگر کراچی تباہ نہ ہوتا تو دبئی بنتا؟ تو پھر مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے عرب بھائیوں نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا کام کیا. ہاں ابھی تک کر رہے ہیں, ابھی تک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں کچھ ہو جائے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو پاکستانی گورنمنٹ اچھی طرح ریئلائز کر چکی ہے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, کہ اگر ہمیں اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, اور میں نے عرض کیا انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کو جو ڈیفائن کیا اس کے تحت انہیں کھڑا کرنا ہوگا, تو ان کو ان کے ہاتھ روکنے پڑیں گے. اب ایک علیحدہ مشکل ہے کہ اگر وہ ہاتھ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو پیسہ ہے اس کا کیا ہوگا. اب اتنی ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوئی, اور اتنا اس نے عوام کو اعتماد میں نہیں لیا کہ اپنا وہ کاسا بھی توڑ دے, ابھی یہ مرحلہ نہیں آیا. کاش ایسا ہوتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ٹرانسپیرنسی کو ایک ایسی جگہ پہ لے جاتی کہ پبلک کو اعتماد دلا دیتی, تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی عوام یہ بھی جھیل لیتی, یہ بھی جھیل لیتی کہ یہ ان کے کاسے گدائی توڑ دیتے اور پاکستانی عوام اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنے ملک کو سنبھال لیتے. صرف کیا ضرورت تھی, ہماری اسٹیبلشمنٹ ٹرانسپیرنسی کو ایسے لیول پہ لے کے جائے کہ پبلک کو اپنے اعتماد ملے. یہ وہ نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ پاکستان کے اندر اس انجسٹس کے لیول پر ہے کہ پبلک کو اعتماد میں لینے کا مطلب پبلک کی طرف سے ایک سوال ہے کہ تو پھر اتنا پیسہ آپ کے پاس کیوں جا رہا ہے, جس کا وہ جواب نہیں دے پائیں گے. اس خاطر وہ پبلک کو اتنا بھی اعتماد میں نہیں لیں گے, اس خاطر باہر جا کر مانگنا بھی پڑ رہا ہے. تو اب یہ جو ہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ اپنے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان تعلقات کا بیلنس رکھنے کی بہت ماہر ہے, یہ بہت مہارت سے بیلنس کرنا جانتے ہیں. تو مثال کے طور پر انہوں نے پوری افغان جنگ میں امریکہ کے ساتھ اپنے بہت نزدیکی تعلقات کے باوجود امریکہ کو مکمل حاکمیت پہ نہیں آنے دیا, یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ چائنا پاکستان کو اور رول کر دے گا, پاکستان کو اپنی کالونی بنا دے گا, میں ڈر تو میں بھی اپنے ذہن میں احساس کر رہا ہوں, لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جو مہارت ہے اس کے سامنے مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں, یہ ایسا نہیں کرنے دیں گے. آپ تصور کریں, ہم سب لوگ ایک بات پہ متفق تھے, امریکہ پاکستان میں جو چاہے گا کر لے گا, اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اب میں اور آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ واقعاً وہ سب کچھ کر بھی سکتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ سے ایک اور بات بھی پوچھنی چاہیے, جس زمانے میں ہم کہہ رہے تھے کہ یہ کر سکتا ہے اس وقت بھی کر سکتا تھا کیا, یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ایسی پریٹینڈ کر رہی تھی کہ یہ کر سکتا ہے؟ تو مجھے یہ سیکنڈ آپشن زیادہ بہتر لگ رہا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں بہت شارپ ہے کہ وہ دشمنوں اور دوستوں کے ساتھ تعلقات کو کس طریقے سے پورٹرے کرے کہ اپنے بعض مفادات کو حاصل بھی کرے, خود بھی باقی رہے, اس کو کچھ توہم میں رکھے اور اس کے ساتھ کھیلتے بھی رہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ چائنیز بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی بیہیویئر نہیں رکھ سکتے. لہذا جیسے ہی یہ باتیں بہت زیادہ مشہور ہوئیں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں ریئیکٹ کرنا شروع کیا, چائنیز نے فوراً پیچھے ہٹنا شروع کیا اور انہوں نے اطمینان اور اعتماد دلانے کی کوشش کی کہ نہیں, ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ایسی کوئی چیز یہاں پر نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں اتنا آسان کیس نہیں ہے پاکستان کو ڈیل کرنا, نہ چائنیز یہ چاہیں گے. آپ اس بات کو سوچیں کہ چائنیز کے پاکستان کو اچھے تعلقات دینے کے پیچھے بہت بڑا ایک مقصد اپنے مسلمان علاقے کو سیکیور کرنا ہے جہاں پہ انریسٹ ہے. تو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کے وہ اس علاقے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں. اگر وہ پاکستان کے ساتھ بھی بگاڑ لیں گے تو پھر وہ جو مسلمان اکثریتی علاقہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی بارڈر پر ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر بہت بڑے ایک بلبے کی دعوت کر رہے ہوں گے. تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی نے ہم سے کہا کہ انڈیا پاکستان پہ قبضہ کر لے گا, تو میں نے کہا کہ دیکھو اس کا تو تقریباً کوئی چانس نہیں ہے نا کہ پاکستان انڈیا پہ قبضہ کر لے گا, اس کا تو کوئی چانس نہیں قبول ہے. تو انڈیا کیا پاکستان پہ قبضہ کر لے گا؟ تو پھر ہمارا جواب یہ تھا کہ بھائی انڈیا پہلے کشمیر سنبھال لے, وہ کشمیر کو نہیں سنبھال پا رہا تو اتنے بڑے بلبے کو کون سنبھالے گا جو پاکستان میں مچا ہوا ہے. تو اس کو کوئی سنبھالنے کی موڈ میں نہیں ہے. اب کیا چائنا یہ چاہے گا کہ پاکستان میں اتنا بڑا بلوا مچے کہ اس کی مسلم آبادی کے بارڈر ملا ہوا کنٹری چائنا کے خلاف ہو جائے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کبھی بھی نہیں چاہیں گی. ہاں یہ ہمیں کوئی ہیپناٹائز کر دیں, ہمیں کوئی اور کسی بہت بڑے دھوکے میں مبتلا کر دیں, ہم نہ سمجھ سکیں تو شاید ہو جائے, لیکن اس طرح جس طرح سے ابھی باتیں ہو رہی ہیں اس طرح نہیں ہو سکے گا. یہ کوئی بہت آگے کی کہانی شاید چائنیز نے سوچی ہو جو ہم لوگ نہ سمجھ رہے ہوں. اتنا سادہ سادہ کہ وہ قرضہ دے کے ہمیں پھنسا لیں گے پھر ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیں گے. پاکستانی بہت پلیئر ہیں, وہ اس طرح اتنی آسانی سے کنٹرول میں نہیں آئیں گے. بہرحال میں اپنے عرائض کو یہاں پہ اینڈ پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہوں, اور آپ کے سوالات کو دیکھتے ہوئے پھر اس کو آگے پیچھے ہم اور طرف لے جانے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.